الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. یہ سورہ احزاب کی وہ آیت ہے کہ جو پچھلے ہفتے ہم نے پڑھی تھی، اور ذکر کے موضوع سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی تھیں. سورہ احزاب کی اس آیت میں اللہ تعالی نے اہل ایمان کو ذکر کا حکم دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. ذکر عربی زبان میں ذکر یذکر کسی چیز کو یاد کرنا، دل میں یا زبان سے، یا وہ چیز کے جس کو ذہن میں محفوظ کر لیا گیا ہو اور جب انسان چاہے اور ارادہ کرے تو اس چیز کو زبان سے دہرایا جائے، دل اس زبان کی دہرائی کا ساتھ دے، اس کو ذکر کہتے ہیں. اور جو ذات مستحق ہے ہر وقت یاد دہانی اور یاد کی، وہ صرف اللہ تعالی. کسی چیز کو یاد کرنا، دہرانا، دل میں ہو یا زبان سے اس کو ادا کیا جائے. اور ظاہر ہے جب یہ لفظ ذکر قرآن میں آیا ہے تو سب سے پہلے قرآن ہی سے یہ پوچھا جائے کہ ذکر کی تعریف کیا ہے اور حقیقی ذکر کسے کہتے ہیں. جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تفصیل سے تو ہمیں مختلف مقامات پہ یہ لفظ ملتا ہے. ایک ہے ذکر اور ایک ہے تذکیر. تذکیر کا مفہوم ہے یاد دہانی. یاد دہانی، کسی کو کسی کام یا کسی چیز کے بارے میں یاد دہانی کرانا، اسے احساس دلانا، اسے متوجہ کرنا، یہ تذکیر ہے. ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. سورہ الحجر چوتھے پارے کے آغاز میں پہلے ہی صفحے پہ ایک آیت آپ کو ملے گی، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہی ہیں. عربی زبان کا یہ دستور اور قاعدہ ہے کہ کسی عام چیز کو خاص کرنے کے لیے اس پہ الف لام داخل کر دیا جاتا ہے. تو ایک وہ چیز یا وہ اسم جو عام ہوتا ہے، اس سے اگر کوئی خاص چیز مراد لینی ہو تو اس عام اسم پہ لفظ ال داخل کر دیتے ہیں عربی زبان میں، تو وہ خاص ہو جاتا ہے، اس کو معرفہ کہتے ہیں. تو یہاں پر سورہ الحجر میں ذکر کا لفظ عام تھا، اس پر الف لام داخل کیا گیا یہ بتانے کے لیے کہ جو خالص اور خاص اور حقیقی ذکر ہے وہ قرآن پاک ہے. اور اسی قرآن پاک کی 55 سے زیادہ وہ آیات ہیں اس قرآن پاک میں، مختلف صورتوں میں پھیلی ہوئی ہیں، جن 55 مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو ذکر یا ذکرہ کے نام سے یاد کیا ہے. تو یہ بہت بڑی تعداد ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ذکر ذکر کا شور مچانے والوں کو اس طرف توجہ دلانی چاہیے کہ جو حقیقی ذکر ہے وہ ہا ہو کی ضربیں لگانی اور سر کو جھٹکے دینا نہیں ہے، بلکہ جو حقیقی ذکر ہے وہ تو قرآن پاک کی اس تلاوت سے حاصل ہوتا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اور اسی سپارے میں آگے چل کے ارشاد فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل کیا تاکہ آپ اس ذکر کو لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ تو یہ سورہ الحجر کی آیت حقیقت میں رد ہے اس فرقے پہ جو اپنے آپ کو اہل قرآن کے نام سے یاد کرتا ہے اور جس فرقے کو پرویزی فتنہ کہتے ہیں۔ غلام احمد پرویز نامی ایک بدبخت نے اس فتنے اور اس فرقے کی بنیاد رکھی ہے، جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہماری ہدایت کے لیے قرآن کافی ہے، حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور یہ فتنہ خاص طور پہ پڑھے لکھے طبقے میں زیادہ مقبول ہے۔ میں معذرت خواہی کے انداز میں عرض کروں گا کہ دنیاوی علوم سے بہرہ مند لوگوں کی بڑی مشکل یہ ہوتی ہے کہ وہ قرآن و سنت کو لوگوں کے حوالے سے سمجھنا اور جاننا چاہتے ہیں، خود کبھی یہ تکلیف گوارا نہیں کرتے کہ کسی صاحب علم کے پاس جا کے خود دین سیکھیں۔ ان لوگوں کی اکثریت دین کو شخصیتوں کے حوالے سے جانتی ہے، شخصیتوں کے بت اور بھوت ان کے ذہنوں میں سجے ہوئے ہوتے ہیں، جماعتوں، فرقوں، مسلکوں اور شخصوں کے بھوت اور بت ان کے ذہنوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ بیچارے دین کو ان لوگوں کے حوالے سے سمجھتے ہیں، براہ راست سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور اسی لیے بہت بڑی تعداد گمراہ ہو جاتی ہے، اور کم از کم یہ ضرور ہوتا ہے گمراہ نہ بھی ہو، اللہ کا لطف و کرم شامل حال ہو کسی کے، تو کم از کم یہ ضرور ہوتا ہے کہ جو دین کا اصل مفہوم ہے اس سے بہت دور نکل جاتے ہیں۔ اور یہ بڑا نازک نقطہ ہے جس کی طرف بہت کم لوگ توجہ دیتے ہیں، سوء فہم، کسی بات کا غلط مطلب لینا۔ ہماری امت میں جتنے فرقے آج تک گمراہ ہوئے ان میں بہت بڑی اکثریت ان کی ہے جن میں سے کسی نے بھی ارکان اسلام یا قرآن و سنت کا بالکل سرے سے انکار نہیں کیا، معتزلہ ہوں، خوارج ہوں، شیعہ اور روافض ہوں، یا اور پھٹکے ہوئے لوگ ہوں، راہ راست سے قادیانی ہوں یا پرویزی ہوں، کسی بھی بنیادی رکن کا انہوں نے انکار نہیں کیا، یہ گمراہ ہوئے سوء فہم کی وجہ سے، سمجھنے میں ٹھوکر لگی ان کو، اللہ اور اس کے رسول کا منشا کچھ اور تھا یا کچھ اور سمجھ گئے۔ اب اگر حدیث کو بیچ سے آپ نکال دیں تو کون ہے کہ جو آپ کے سامنے قرآن کی آیات کی تفسیر بیان کرے گا؟ جس شخص پہ قرآن نازل ہوا ہے وہی جانتا ہے نا کہ یہ کتاب کس قسم کی ہے، اس کتاب کی عظمت کیا ہے، اس کتاب میں کن چیزوں کا حکم اللہ پاک دیتا ہے۔ پھر وہ شخص اپنے صحابہ کو یہ قرآن سکھاتا ہے، طویل برس ہا برس وہ اپنے شاگردوں اور ان لوگوں کو یہ کتاب پڑھاتا ہے جن کی اس نے خود اپنے ہاتھوں سے تربیت کی ہے، مکے کے 13 سال ہوں یا مدینہ کے 10 سال ہوں، اپنے ہاتھ سے تربیت کر کے وہ ایک گروہ اور ایک جماعت بناتا ہے، اس کے اپنے ہاتھ سے وہ تربیت کرتا ہے، تزکیہ کرتا ہے، وہ یزکی ہے۔ سورہ الحجر کی یہ آیت جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، یہ ذکر، یہ قرآن ہم نے اس لیے نازل کیا ہے لِتُبَيِّن، تاکہ تو بیان کرے اس قرآن کو، للناس، لوگوں کے لیے، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ ان کو کون سی کتاب اور کون سی چیز دی جا رہی ہے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، ممکن ہے یہ لوگ غور و فکر کریں، امید ہے کہ یہ غور و فکر کریں گے۔ اسی لیے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی تفسیر بیان کی اور صحابہ کو قرآن پڑھایا سکھایا۔ مستدرک حاکم میں صاحب مستدرک نے ایک حدیث لکھی ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا یہ معمول تھا کہ وہ قرآن کی 10 آیات سیکھتے تھے، اس کے بعد پھر اگلی 10 آیات سیکھتے تھے، اور پھر اس کے بعد والی 10 آیات سیکھتے تھے، اس لیے کہ ان کے قرآن سیکھنے کا معاملہ اور انداز ہمارے قرآن کے سیکھنے سے مختلف تھا۔ 10 آیات جو وہ پڑھتے تھے، ان آیات کا صحیح تلفظ، پھر ان آیات کو حفظ کرنا، پھر ان آیات سے متعلق جتنے احکامات ہیں سب کو جان لینا، سمجھ لینا، اس کے بعد پھر وہ اگلی 10 آیات پڑھتے تھے۔ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے کہ اس کی آیات میں تدبر کیا جائے، غور و فکر کیا جائے. اور اسی قرآن کو اللہ نے تیسری جگہ ذکر مبارک کہہ کے پکارا ہے، وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ. یہ جو قرآن ہے یہ مبارک ذکر ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے. تو یہ آیات قرآن کی چند ایک اور اس کے سوا بے شمار آیات جن آیات میں قرآن کو لفظ ذکر سے یاد کیا گیا، اور بعض آیات میں تو اس یعنی اس ذکر کہا گیا، لفظ ذکر پہ الف لام کو داخل کر کے اس کو خالص اور خاص کر دیا گیا. تو مجموعی طور پہ جو مفہوم ہمارے سامنے آتا ہے ان آیات کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد وہ یہ ہے کہ جو حقیقی ذکر ہے اللہ کا، حقیقی ذکر اور صحیح ذکر اور خاص ذکر اور خالص ذکر اور عین ذکر وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے. اس سے عمدہ اور اس سے اچھا کوئی اور ذکر نہیں ہے. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی اذکار کا انکار کر دیا جائے، بلکہ یہاں تو بات افضلیت کی ہو رہی ہے کہ باقی جو اذکار ہیں ان کا نمبر قرآن کے بعد آنا چاہیے. کہ مشکل یہ ہے کہ اس دور میں لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا اور دوسرے وظیفوں کو پڑھنا شروع کر دیا. کئی کئی سو کئی کئی ہزار کی تسبیح لوگ پڑھتے ہیں، لیکن قرآن کی ایک آیت کسی صاحب علم سے سیکھتے ہوئے ان کو تکلیف ہوتی ہے. سورہ فاتحہ تک صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنی نہیں آتی. نماز میں جو کچھ پڑھتے ہیں ان کے ترجمے کا کوئی علم نہیں ہے کہ اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں. زیادہ نہ صحیح آخری سپارے کی چند صورتیں، مسلمانوں کی اکثریت ان افراد سے مشتمل ہے جن کو نہ تو یہ صورتیں زبانی یاد ہیں نہ ان کا ترجمہ زبانی یاد ہے. کیا ہے؟ اور دوسرے چیزوں میں دل زیادہ لگتا ہے، حالانکہ جس چیز کی طرف توجہ ہمیں دینی چاہیے وہ تو اللہ کی یہ کتاب ہے. یہی وہ کتاب ہے جس کے بارے میں صحیح مسلم میں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرین. اس کتاب کی وجہ سے اللہ تعالی قوموں کو عزت دیتا ہے، اور اس کتاب کی وجہ سے اللہ تعالی قوموں کو ذلیل کرتا ہے. اس کتاب کو اگر اپنا لیا جائے تو اللہ تعالی دنیا و آخر دونوں کی عزتوں سے نوازتا ہے، اور اس کتاب کو اگر چھوڑ دیا جائے، ومن اعرض عن ذکری، ذکر سے بات چلی ہے، ذکر اللہ کا وہ حقیقت میں یہ کتاب ہے. لیکن اس کے بعد اللہ تعالی نے اسی کتاب میں اور رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی احادیث میں بعض دوسری چیزوں کو بھی ذکر سے تشبیہ کی ہے. نماز کو بھی ذکر کہا گیا، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کو بھی ذکر کہا گیا. اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی رضامندی حاصل کرنے کے مختلف ذرائع اور اسباب، ان کو بھی قرآن نے ذکر کے نام سے یاد کیا ہے. اسی طریقے پہ اللہ تعالیٰ کے احکامات، حکم، اوامر، ان کو بھی ذکر کہا گیا ہے. اللہ کی یاد یہ بھی ذکر ہے، اللہ کے حکم یہ بھی ذکر ہے. اور یہ کہا گیا کہ یہ جو قرآن پاک ہے یہ ہر وقت انسان کی زبان پہ اس کا ورد ہو، اور جو وقت ہو انسان کا وہ اس اپنے وقت کو اس کتاب کی تلاوت، اس کے حفظ، اس کی آیات کے تدبر اور معانی میں غور و فکر کرتے ہوئے گزارے. اور وہ لوگ کہ جو اپنے اوقات کو قرآن پہ نہیں لگاتے، کہیں اور لگانا چاہتے ہیں یا لگاتے ہیں، تو ان کے لیے سورہ طہٰ اور سورہ زخرف کی دو آیات ہیں جن میں بہت سخت وعید آئی ہے. سورہ طہٰ میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا ونحشره یوم القیامة اعمى قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بايات ربه والعذاب الاخره اشد وابقى من اعرض عن ذكري. جو میرے ذکر سے منہ پھیر لے. منہ پھیرنے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنے چہرے کو کسی خاص طرف سے پھیر لی، بلکہ منہ پھیرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کا انکار کیا جائے، اس کی طرف توجہ نہ دی جائے، اس کو قابل توجہ نہ سمجھا جائے، محجور کر دیا جائے، جس کی شکایت سورہ فرقان میں موجود ہے کہ رسول قیامت کے دن اللہ سے یہی شکایت کرے گا کہ اے اللہ، میری اس قوم نے قرآن کو ترک کر دیا تھا، محجور چھوڑ دیا تھا اس کو. اور یہ سورہ فرقان 19 سپارے کا جو پہلا صفحہ ہے، پہلا رکوع، اس میں یہ 7 or 8 آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ایک قصے اور ایک واقعے کو بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن جب ایک شخص کو جہنم میں پھینکا جائے گا اور جب وہ دیکھ لے گا کہ اب اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو وہ اس جہنم میں جانے کے اسباب پہ غور کرے گا کہ اس کی وجہ کیا ہے. جب وہ وجوہات کی طرف توجہ کرے گا تو اسے معلوم ہوگا کہ ہاں، اب مجھے یاد آ رہا ہے کہ دنیا میں میرے کچھ دوست تھے، ان دوستوں کی وجہ سے میں نے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا تھا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس سے پہلے اللہ نے آغاز کیا ہے اس واقعے کا اس جملے سے کہ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، جس دن ظالم آدمی اپنے دونوں ہاتھ کاٹ لے گا. شدت تکلیف اور شدت جذبات اور سخت غصے کی وجہ سے وہ غصے میں اپنے دونوں ہاتھوں کو کاٹ لے گا. اور یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، شدت جذبات میں آدمی بہت کچھ کر بیٹھتا ہے. جس طرح یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کے شدت جذبات میں مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھیں، فلما رأینہ اکبرنا وقطعنا ایدیہن وقلنا حاش للہ ما ھذا بشرا، جب یوسف کو دیکھا تو کہنے لگی اکبرنا، وہ بدحواس ہو گئیں، دیوانیاں ہو گئیں، اور قلنا حاش للہ، کہنے لگی خدا کی قسم، ما ھذا بشرا، یہ کوئی انسان نہیں ہے، انسان اتنا خوبصورت نہیں ہو سکتا. ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی فرشتہ ہے. یہ بھی جذبات کا ایک منظر ہے، اور جذبات محبت کے بھی ہوتے ہیں اور غصے کے بھی ہوتے ہیں. مثلا بعض لوگ شدت جذبات میں غصے میں آ کے بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں، پھر ہمارے پاس آ کے پوچھتے ہیں کہ میں نے غصے میں طلاق دی، تو کیا کسی نے محبت میں کبھی کسی بیوی کو طلاق دی؟ تو اسی لیے فرمایا کہ اب غصہ آ جائے، اگر تم کھڑے ہوئے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہوئے ہو تو لیٹ جاؤ، اور جیسے ہی غصہ آئے فوراً وضو کرو، اور جیسا ہی غصہ آئے اللہ کی پناہ مانگو شیطان سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو جیسا ہی غصہ آئے. کیونکہ غصے میں بعض اوقات آدمی سے وہ باتیں اور وہ کام سرزد ہوتے ہیں جن پہ تمام عمر اس کو ندامت اور پشیمانی ہوتی ہے. اس لیے جیسا ہی غصہ آئے فوراً سد باب اختیار کرو اسے. تو شدت جذبات سے بات چلی تھی، تو سورہ طہٰ کے بعد سورہ فرقان کی وہ آیت کہ جہاں سے اللہ نے آغاز کیا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ، ظالم آدمی اس دن غصے کے عالم میں اپنے دونوں ہاتھ کاٹ لے گا، اور یہ کہے گا کہ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، کاش میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی ہوتی. رسول سے مراد یہاں رسول بھی ہے، اور رسول سے مراد یہاں رسول والے راستے کی طرف بلانے والے علماء بھی ہیں. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں آدمی کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، خلیل گہرے دوست کو کہتے ہیں، کاش کہ میں نے فلاں آدمی کو اپنا گہرا دوست نہ بنایا ہوتا. کیوں؟ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس دوست نے مجھے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا تھا. اس لیے آپ دیکھیے کہ آپ کی دوستی کس کس سے ہے. اگر دوست آپ کو نماز اور قرآن اور دین کی طرف راغب کرتا ہے تو یہ آپ کا حقیقی دوست ہے. یہ دوستی یہاں بھی برقرار ہے, قیامت کے دن بھی آپ کو فائدہ دے گی. اور اگر دوستی کسی اور چیز کے لیے ہے تو نہ یہاں فائدہ نہ وہاں فائدہ. خسر الدنیا والآخرہ. تو سورہ طہٰ میں فرمایا کہ من اعرض عن ذکری, جو میرے ذکر سے منہ پھیرے, انکار کر دے, نہ مانے, توجہ نہ دے اس طرف. قصے, کہانیاں, افسانے, ڈائجسٹ, رسالے, اخبارات, یہ تمام چیزیں پڑھتے ہوئے بہت دل لگتا ہے, گھنٹوں گزر جاتے ہیں, احساس نہیں ہوتا. اس قدر محو اور مستغرق ہوتے ہیں ان کتابوں کے مطالعے میں کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, مجال ہے کوئی اس پہ اثر ہو. لیکن ایک یہ وہ اللہ کی مظلوم کتاب ہے جس کو لاوارث سمجھ کے ہم نے چھوڑ دیا ہے. یہ لاوارث نہیں ہے, اس کا وارث تو اللہ ہے, لاوارث تو ہم اور آپ ہیں. اگر اعمال ٹھیک نہیں ہے تو ہم لاوارث ہیں اللہ کی اس کتاب کا, تو اللہ خود وارث ہے. ہمارے نہ پڑھنے سے اس کتاب کی عزت میں کوئی فرق نہیں آتا, اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم نے اپنے گھروں کو اور اپنے دلوں کی اور اپنی دنیا کو اس کتاب کی تلاوت سے محروم رکھا ہوا ہے. دل اور گھر اس تلاوت سے, اس کتاب کی تلاوت سے بستے ہیں, آباد ہوتے ہیں. اللہ کی رحمتیں, برکتیں اور فرشتے اترتے ہیں اس گھر میں جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے, جس گھر کی خواتین اور مرد اور بچے اس کتاب کو اپنے گھر میں پڑھتے ہیں, اس گھر میں برکتیں نازل ہوتی ہیں. اور جس گھر سے کچھ اور قسم کی آوازیں نکلتی ہیں اور جہاں کچھ اور چیزیں مروج ہیں, وہاں شیطان آتے ہیں. اور شیطان اس لیے آتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے, اور اللہ تعالیٰ معاذ اللہ جھوٹ نہیں بولتے. سورہ طہٰ میں فرمایا من اعرض عن ذکری, جو میرے اس قرآن سے, میری اس کتاب سے یا میرے کسی بھی حکم سے منہ پھیر لے, میں کیا کرتا ہوں, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, دنیا کی زندگی میں اس پہ تنگ دستی اور بے آرامی اور بے برکتی اور بے سکونی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. ہر چیز کے ہوتے ہوئے سکون نہیں ملتا, سب کچھ ہے, سکون قلب, سکون دل نہیں ہے. دنیا میں یہ مرنے کے بعد, وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, قیامت کے دن میں اس کو اندھا کر کے اٹھاؤ گا. اور جب وہ اندھا ہوگا تو کہے گا, قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى, اے میرے رب, مجھے تو نے اندھا کیوں اٹھایا, وقت کن تو بصیرا, دنیا میں تو میں خوب دیکھا کرتا تھا. اللہ فرمائے گا, اللہ کی طرف سے یہ کہا جائے گا, قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها, میری آیات تجھ تک پہنچی تھی, تو نے ان کو بھلا دیا تھا, وكذلك اليوم تنسى, آج تجھے بھلا دیا گیا. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جہنم میں جب کسی کو پھینکا جائے گا تو بھلانے کا معاملہ یہ ہے کہ کئی ہزار, کئی لاکھ برس تک اس کو وہیں بھلا دیا جائے گا, گویا کہ اس کو یہاں کسی نے پھینکا ہی نہیں تھا. لابثین فیہا احقابا, سورہ نبا میں فرمایا کہ یہ لوگ جہنم میں طویل عرصے تک رہیں گے, کئی ہزار برس تک, اور وہ ایک دن جو ہے ہماری دنیا میں کئی ہزار برس سے بھاری ہوگا. وہ کہ جو قرآن سے منہ پھیر لیں, اللہ کے حکموں سے منہ پھیر لیں. یہاں پر تو یہ فرمایا. سورہ زخرف میں ایک دوسرا جملہ ہے, وہاں ارشاد فرمایا کہ جو رحمان کے ذکر سے منہ پھیر لیتے ہیں, اللہ کے ذکر سے منہ پھیر لیتے ہیں, ان کے اوقات کچھ اور چیز گنگناتے ہوئے گزرتے ہیں, کچھ اور چیز سنتے ہوئے, کچھ اور چیزیں دیکھتے ہوئے گزرتے ہیں, اللہ کی اس کتاب کو پڑھتے ہوئے, اس کی آیات میں غور و فکر کرتے ہوئے, اس کی آیات میں تدبر کرتے ہوئے, ان کے اوقات نہیں گزرتے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے, آپ کی سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے, آپ کے طریقوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کبھی کوئی نہیں سوچتا کہ کتنی وہ اہم چیزیں ہیں دین کی جو ہم نے آج تک نہیں سیکھی, ہمیں سیکھنی چاہیے. لیکن یہ فکر ضرور رہتی ہے کہ فلاں چیز جو نئی بازار میں آئی ہے وہ ہمارے گھر میں ابھی تک کیوں نہیں آئی. ہر شخص کی یہی تمنا ہے. اور یہ دنیا جس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تم متقف اور حتی زرتم المقابر, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی سبقت لے جانے کی ریس اور دوڑ نے تم لوگوں کو ہلاک کر دیا, تمہیں کہیں کا نہیں رکھا, حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ گئے. ومن یعش عن ذکر الرحمن, جو رحمان کے ذکر سے منہ پھیر لے اس کو اللہ دنیا میں کیا سزا دیتا ہے. سورہ طہٰ میں فرمایا کہ دنیا کی زندگی اس کی تنگ ہو جاتی, اور یہاں ارشاد فرمایا کہ جو رحمان کے ذکر کو ترک کر دیتا ہے, چھوڑ دیتا ہے, نقیض له شیطانا فهو له قرین, ہم ایک شیطان کو اس پہ مسلط کر دیتے ہیں جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے. قرین اس ساتھی کو کہتے ہیں جو ہمیشہ آدمی کے ساتھ رہے. کتنا بڑا نقصان ہوا اللہ کی یاد نہ کرنے کا, قرآن سے شغف نہ کرنے کا, نہ رکھنے کا, کہ اللہ کی طرف سے ایک شیطان مسلط ہو گیا جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا, جہاں آپ جائیں گے آپ کے ساتھ. اسی وجہ سے یہ شیطان آپ کو اس طرف آنے نہیں دیتا. اس طرح فرمایا کہ جب آدمی رات کو سوتا ہے تو شیطان اس کے سرحانے کئی گرے لگا کے چھوڑ دیتا ہے. جیسے ہی اذان کی آواز سنی اور یہ اٹھا, ارادہ کیا اٹھنے کا, ایک گرہ کھل جاتی ہے, اٹھ کے بیٹھا, استنجا اور وضو کیا, دوسری گرہ کھل گئی, مسجد کی طرف جانے لگا, تیسری گرہ کھل گئی, اب یہ اللہ کے گھر جا کے اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے. آپ جس کا ساتھی شیطان ہوتا ہے, اذان کی آواز وہ سنتا ہے لیکن شیطان اس سے کہتا ہے کہ سو جاؤ, ابھی تو بہت وقت ہے, دفتر 8 بجے جانا ہے, دفتر میں حاضر 7:30 بجے ہوگی, وہاں کارڈ آپ نے پنچ کرنا ہے 7:30 8 بجے, کیا ضرورت ہے صبح سویرے اٹھنے کی. کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے, ہم سے کب پیار ہے, ہاں نہیں تمہیں پیاری ہے. اقبال نے جواب شکوے میں کہا تھا, الصلاۃ خیر من النوم, اللہ کا منادی کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم, شیطان کہتا ہے کہ نہیں, النوم خیر من الصلاۃ, نماز سے نیند بہتر ہے, شیطان یہ کہتا ہے. اللہ کی طرف سے پکارنے والا کہتا نہیں, الصلاۃ خیر من النوم. اب جس نے رحمان کی معنی معلوم, یہ ہوا کہ اس کو رحمان نے شیطان کی دوستی سے محفوظ رکھا ہوا, اور جس نے شیطان کی مان لی گویا کہ شیطان اس پہ مسلط ہے, ہمیشہ مسلط رہے گا. یہ ہے ذکر اللہ کا. اٹھتے بیٹھتے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہے, اچانک ایک دیہاتی آتا ہے, وہ پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ, مجھ پہ ارکان اور عبادات بہت بھاری معلوم ہوتی ہیں, مجھے کوئی آسان سا نسخہ بتائیے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اس بات کی کوشش کرو کہ ہر وقت تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے. افضل ذکر جو ہے, حقیقی ذکر, وہ قرآن اللہ کی یہ کتاب ہے جس کی طرف سے ہم بہت بڑی غفلت میں مبتلا ہیں. یہ آپ کے پڑوس میں اسکول ہے جس میں کئی ہزار لڑکے اور لڑکیاں پڑھتے ہیں, اور ان میں 2% بھی تقریباً ایسے نہیں ہیں بچے جن کے والدین ان کو قرآن بھی اس شوق سے پڑھاتے ہوں جس شوق سے اسکول بھیجتے ہیں. اور یہ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر آدمی نگہبان ہے, ذمہ دار ہے, اور ہر آدمی سے اس کی نگہبانی اور ذمہ داری کے بارے میں پوچھ ضرور ہوگی. تو یہ تربیت اولاد کی قرآن پہ کرنی, یہ بھی واجب ہے. اگر آپ کا وقت گزر چکا ہے, آپ اس وقت اس مرحلے میں ہیں عمر کی کہ آپ کچھ حفظ نہیں کر پاتے, آپ کے ذہن میں کوئی چیز نہیں بیٹھتی, اللہ نے آپ کو اگر اولاد دی ہے تو اس کو آپ قرآن پڑھائیے. کیا یہ اچھا ہوتا کہ جتنے ہزار بچے اور بچیاں اسکول ذوق و شوق اور باقاعدگی سے جاتے ہیں, اسی طریقے پہ اللہ کی اس کتاب کی تلاوت کی جاتی, اس کو حفظ کیا جاتا, اس کی آیات میں غور و فکر اور تدبر کیا جاتا, مگر اس کا کیا کیا جائے کہ لاٹ نکالے کے وقت کا نظام تعلیم ہم پہ مسلط ہے. نظام تعلیم ہمارا غیر اسلامی ہے. اللہ تعالیٰ جو لوگ اس نظام تعلیم کو کفر کے زمانے اور جاہلیت کے زمانے والے نظام تعلیم کو اسلامی نظام تعلیم سے بدلنے کی کوششیں کر رہے ہیں, اللہ ان کی مدد فرمائے. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے نظام تعلیم کو تبدیل کریں، اس کو اسلامی نظام تعلیم بنائیں. نظام تعلیم آپ کا غیر اسلامی ہے، اسلامیات دینیات اس میں ایک اضافی چیز ہے، ایک فیشن کے طور پہ برکت کے لیے ایک پیریڈ رکھا جاتا ہے آٹھ گھنٹے پون گھنٹے کا قرآن، اور قرآن پڑھانے والے آدمی کو ایک گھنٹے اور پون گھنٹے میں 70 اور 80 بچے دیے جاتے ہیں. اب آپ خود بتائیے کہ آٹھ گھنٹے میں ایک استاد 70 اور 80 بچوں کو یا اس سے بھی کہیں زیادہ بچوں کو کیا قرآن پڑھائے گا؟ تو یہ آپ کی اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس طرف توجہ دیں، اور جو ارباب اختیار ہیں ان کو جا کے نصیحت کے طور پہ سمجھائیں کہ نصیحت کرنا یہ اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور اگر اسکول میں اس بات کا امکان نہ ہو تو الگ سے ایسے ادارے قائم کیجئے کہ جن اداروں میں آپ کے بچے قرآن پڑھ سکیں، اس کو حفظ کر سکیں، ان کی آیات میں غور و فکر اور تدبر کر سکیں. ورنہ ایک جرم تو ہم سے یہ ہوا کہ ہم نے اپنی عمریں گنوائیں، اس کتاب کو ہم نے چھوڑ دیا، ترک کر دیا. ہم بھی قابل معافی نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچوں کو ہم پڑھائیں خود ہماری چھٹی ہے. ہم بھی اس بات کی بھرپور کوشش کریں کہ جہاں پر بھی ہمیں قرآن سیکھنے کا موقع ملے ہم قرآن کو سیکھیں، اس کا تلفظ درست کریں، جو اہم صورتیں حفظ کر سکتے ہیں وہ حفظ کریں، اور اللہ کی اس کتاب کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ کسی عالم سے پڑھیں جو کہ واقعی عالم ہو اور اس نے قرآن کے علوم کو پڑھا ہو، اور اگر ایسا نہ ہو تو کم از کم جن اچھے علماء نے تفسیریں لکھ کے وہ مسلمانوں کی خدمت کر کے جا چکے ہیں ان کی تفسیروں کو آپ خریدیے، اپنے گھروں میں رکھیے، خود بھی پڑھیے تفسیر قرآن کو، اور اپنے گھر والوں کو بھی قرآن کی تفسیر پڑھ کے سنائیے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن پاک کی طرف توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت ہماری گفتگو ذکر کے ضمن میں ہو رہی ہے کہ اللہ کا ذکر کتنا اہم ہے، اس کی کتنی فضیلت ہے، کتنا مفید ہے. اللہ نے اپنے ذکر میں سکون رکھا ہے، اطمینان رکھا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ آج لوگ پریشان ہیں، جس کے پاس پیسہ اور دولت ہے وہ بھی پریشان، جو غریب ہے وہ بھی پریشان، حکومت والا بھی پریشان اور جس کو کچھ نہیں ملا وہ بھی پریشان. دنیا آج پریشان ہے اور سکون کی تلاش میں ماری ماری پھر رہی ہے. بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ اگر خوب پیسہ کما لیں، بینک بیلنس خوب ان کا ہو جائے تو اس کو سکون مل جائے گا. پیسہ خوب ملا، معلوم یہ ہوا کہ سکون پیسے میں نہیں ہے، سکون قلب اور سکون دل پیسے میں نہیں ہے. بعض نے یہ سمجھا کہ اگر اولاد مل جائے گی تو سکون مل جائے گا، اولاد ملی سکون نہ ملا. بعض یہ سمجھنے لگے کہ حکومت اور اقتدار اگر مل جائے گا تو سکون مل جائے گا، وہاں بھی انہیں سکون نہ ملا. بعض یہ سمجھے کہ اچھا مکان اور جائیداد دکان اس میں سکون ہے، وہاں بھی سکون نہ ملا. بعض نے اپنے آپ کو سیاسی اور مذہبی جماعتوں اور پارٹیوں اور مسلکوں اور گروہوں سے وابستہ کیا، وہاں بھی سکون نہ ملا. قبیلے اور خاندانوں اور زبان اور صوبے کے تعصب میں اپنے آپ کو مبتلا کیا، حقوق کے نام پہ اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیا، سکون نہ ملا. سکون ان کو نہ ملا. کیوں؟ اس لیے سکون نہ ملا کہ جہاں سکون ہے، جس کے پاس سکون ہے، اس کی طرف رجوع نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، الا یعلم من خلق، تبارک الذی، سورہ ملک، اس میں اللہ کا ارشاد ہے، الا یعلم من خلق، جس مالک اور خالق نے مخلوق کو پیدا کیا، کیا وہ نہیں جانتا کہ مخلوق کیا ہے، مخلوق کیسی ہے؟ اس نے مخلوق کو پیدا کیا اور وہ اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ مخلوق کا سکون کس چیز میں ہے. اس لیے اس نے یہ ارشاد فرمایا کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورہ رعد 13 سپارہ. ارشاد فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں ان کے دلوں کو اطمینان تو صرف اللہ کے ذکر سے ہی ملتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اچھی طرح سن لو، جان لو کہ دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے. اگلی آیت میں ارشاد فرمایا، آیت نمبر 29 میں، الذین آمنوا وعملوا الصالحات
طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبِ،
وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کرنے کے بعد اچھے عمل کیے ان کے لیے خوشخبری ہے، جنت ہے اور اچھا انجام ہے۔ تو سورہ رعد کی ان دو آیات میں اللہ نے بڑی عجیب چیز کا ذکر کیا ہے۔ آیت نمبر 28 میں تو اللہ نے قاعدہ کلیہ بیان کر دیا کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ تعالی نے سکون قلب یہ اپنی یاد میں رکھا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے سنا کہ حقیقی ذکر کیا ہے، اس طریقے پہ وہ آیتیں ہم نے پڑھی ہیں جو کہ قرآن میں اللہ تعالی نے بیان کی ہیں کہ حقیقی ذکر جو ہے وہ قرآن پاک ہے، اور اس کے علاوہ جو اور اذکار اور اوراد ہیں، مسنون ہیں، وہ بھی ضرور پڑھنے چاہیے، ان کے بھی بہت فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ اللہ کی تسبیح کرنا یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ کہنا، اس کی تحمید کرنا یعنی الحمدللہ کہنا، اس کی کبریائی بیان کرنا اللہ اکبر کہنا، اس کی تحلیل کرنا یعنی لا الہ الا اللہ کہنا، لا حول ولا قوة الا باللہ یہ کہنا، یہ تمام ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ اور سورہ بقرہ دوسرے سپارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب بتائیے اس سے بڑا اعزاز اور اس سے بڑی لطف و کرم والی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالی ہم جیسے کمزوروں اور گناہگاروں کو یاد کرتا ہے۔ شرط کیا ہے؟ فذکرونی، تم مجھے یاد کرو۔ یہ تو قرآن میں ارشاد فرمایا، اور متفق علیہ حدیث میں ارشاد فرمایا اذا ذکرنی عبدی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی واذا ذکرنی فی ملأ ذکرتہ فی ملأ خیر من ملئہ۔ حدیث قدسی ہے، ارشاد فرمایا اللہ نے کہ جب کوئی بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جب کوئی بندہ مجھے اپنی کسی مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس کی مجلس سے اچھی مجلس میں یاد کرتا ہوں۔ کون سی مجلس اچھی مجلس ہے؟ اللہ کی مجلس، فرشتوں کی مجلس ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مجلس میں اس آدمی کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ کا ذکر کیجئے، اس پہ بیٹھتے اللہ کا نام لیجئے۔ اور جو لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، قرآن کی آیات میں تدبر و غور و فکر نہیں کرتے، قرآن پہ عمل نہیں کرتے، قرآن سے نصیحت نہیں پکڑتے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف سزائیں مقرر کی ہیں۔ کچھ سزائیں دنیا میں اللہ انہیں دیتا ہے، کچھ سزائیں آخرت میں اللہ ان کو دیتا ہے۔ دنیا کی سزا یہ ہے، سورہ طٰہٰ 16 سپارہ آیت نمبر 124 سے لے کے 127 تک دیکھ لیجئے۔ اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا، جو میرے ذکر سے منہ پھیرتا ہے دنیا کی زندگی اس پہ میں تنگ کر دیتا ہوں۔ سب کچھ ہوتا ہے، سکون نہیں ملتا، سکون نہیں ہوتا، اولاد ہے، مال ہے، بنگلہ ہے، گاڑی ہے، جائیداد ہے، حکومت ہے، اقتدار ہے، عزت ہے، شہرت ہے، نام ہے، سب کچھ ہے، دل کا سکون نہیں ہے۔